الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ سامعین محترم علماء کرام عزیز نوجوانوں آج کا یہ سالانہ اجلاس ہر سال شہادت فاروق اعظم کے مقدس عنوان اور مبارک موضوع پر منعقد ہوا کرتا ہے. انعقاد اجلاس کی وجہ یکم محرم کو فاروق اعظم کی شہادت بتلائی جاتی ہے. چنانچہ اس مناسبت سے میری آج کی معروضات کے دو حصے ہوں گے. ایک حصے کا تعلق حالات حاضرہ سے, جنگ کی موجودہ صورتحال سے, اور ایک حصے کا تعلق شہادت فاروق اعظم سے ہوگا. آپ یہ کوشش فرمائیں کہ آپ کی تمام تر توجہ میری طرف سے ہے اور میں یہ کوشش کروں گا کہ میں مختصر سے مختصر وقت اپنی گزارشات کو سمیٹ لوں. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میری معروضات کے دو حصے ہوں گے. ایک حصہ شہری حالات سے متعلقہ اور ایک فاروق اعظم کی شہادت سے متعلقہ. آغاز ہی سے میں شہری حالات پہ تبصرہ کرنا ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آنے والے حالات کو آپ سوچ سکیں, سمجھ سکیں اور ان حالات کو کنٹرول کرنے میں آپ ہمارے معاون ثابت ہو سکیں. آج سے کوئی تقریباً 3 ماہ پہلے جنگ کا وہ المناک واقعہ پیش آیا جس کے تحت مجھ سمیت 17 سنی نوجوانوں کے خلاف 302 کا مقدمہ درج کیا گیا. مقدمے کے اندراج کے اسباب کیا تھے؟ کیس کی بیٹ پہ کون تھا؟ مقدمے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو قصہ پاری نہ ہو چکی ہیں. لیکن جس چیز کو میں آج کے اس اجلاس میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں اس کا تعلق آنے والے حالات سے ہے. اور بہت سارے لوگ شاید ان حقائق سے واقف نہ ہوں. میرا اپنا گمان اور میری رائے یہ ہے کہ اگر ضلعی انتظامیہ اور اس کے ذمہ دار افراد اس وقت اپنے ذاتی تعصب, ذاتی رنجش اور نااہلی کو بروئے کار نہ لاتے, جھوٹے مقدمے کا اندراج نہ کرتے اور فریق ثانی کے اقدامات پر بھی قدغن لگا دی
ان کی اس دن کی گئی کارروائی پر بھی قانونی کارروائی کرتے. تو حالات یقیناً وہ نہ ہوتے جو ہوئے. ہر شہر میں, ہر ضلع میں ایک تاریخ بنی, حالات بگڑے, اہل سنت سراپا احتجاج بن کے سڑکوں پہ آئے اور حکام بالا کو آہستہ آہستہ یہ یقین ہو چلا تھا کہ اگر اس کیس کا کوئی قابل عمل حل نہ نکالا گیا تو یہ کیس مستقل ایک شیعہ سنی مسئلے کے لیے تاریخ بن جائے گا. اس تاریخ کے جو نتائج نکلے وہ مستقبل کی بات ہے, لیکن اس کے نتائج بہر کیف خطرناک نکل سکتے ہیں. لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے باوجود پھر بھی وہ افسران جنگ میں رہیں جن کی نالیت اور جن کا ذاتی تعصب, جن کی ذاتی رنجش نے اس مسئلے کو اتنا بڑھایا, انہی لوگوں کو پھر محرم میں جنگ میں رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ صرف ضلع کی انتظامیہ نال نہیں صوبائی سطح تک کا صفایا ہو چکا ہے. اور وہ اس بات کو سوچتے اور سمجھتے نہیں کہ حالات کا بگاڑ کس وجہ سے, جڑ کیا ہے, حالات خطرناک رخ کیوں اختیار کرتے ہیں. چنانچہ جو سبب حالات کے بگاڑ کا پہلے بنا تھا اور ضلعی انتظامیہ اس کا سبب بنی تھی, وہی حالات اب دوبارہ رونما ہونا شروع ہو گئے. اصحاب رسول پہ تبرع ہوتا تھا, ہم نے درخواستیں دی, کارروائی نہیں ہوئی, مطالبات کیے, کارروائی نہ ہوئی, ریزولیشن پاس کیے, کارروائی نہ ہوئی, ٹیبل پہ گفتگو کی, مطالبات لکھ کے دیے اور بڑی عجیب بات یہ کہ اس مطالبے میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ کسرے زہرا میں اصحاب رسول پہ تبرع ہوا ہے, آپ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں. جہاں علوم شریعہ کا مطالبہ تھا کہ مدرسے کا نقصان پورا کیا جائے, جہاں اکرم شہید کا مطالبہ تھا وہاں ایک مطالبہ یہ بھی تھا جسے مانا گیا, تسلیم کر لیا گیا, وعدہ کیا گیا کہ ہم پورا کریں گے. وہ دن گیا, آج کا دن آیا, معاہدہ, مطالبات ماننے کے باوجود نہ آج تک مدرسے کا نقصان پورا کیا ہے, نہ اکرم شہید کے کیس کا جو حل اس دن تلاش کیا گیا تھا, نہ آج تک اس پہ عمل کیا ہے, اور نہ ہی ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جنہوں نے تبرع کیا تھا. حالات بگڑتے چلے گئے. نتیجہ وہ نکلا جو آپ نے 21 رمضان المبارک کی شب کو دیکھا اور پھر اس کے بعد جو ملک میں حالات رونما ہوئی. اگر کوئی بات انسان عقل اور خرد سے کام لیتے ہوئے نہ سنے اور نہ اس کو مانے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان سے بڑا ماحول اور معاشرے میں کمینہ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ حالات اور واقعات سامنے تھے. مجھ سے جو ہو سکا اپنے طور پر زبانی یا تقریر کے ذریعے میں یہ آواز بلند کرتا رہا کہ یہ رخ غلط ہے, اس کے نتائج خطرناک نکل سکتے ہیں, لیکن آواز پہ کان نہ دھرے گئے. نتیجہ آپ نے دیکھ لیا, نتیجہ اہل سنت نے بھی دیکھا, نتیجہ انتظامیہ نے بھی دیکھا اور رزلٹ شیعہ حضرات کو بھی سامنے نظر آ گیا. جہاں تک ہمارے ایمان کی کیفیت ہے, ہم یہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے اس سے ہم نہیں بچ سکتے, اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ موت کا جو دن متعین ہے اس سے پہلے ایک لمحہ موت نہیں لائی جا سکتی, نہ آ سکتی ہے. اس یقین محکم کے ساتھ ہم پہلے بھی کام کرتے رہے اور آج بھی الحمدللہ کر رہے ہیں. اہل سنت نے ایک کامیابی حاصل کی ہے, ایک فتح حاصل کی, اور حالات کو پرسکون پرامن بنانے کی پوری طرح جدوجہد کی ہے, عہد کی ہے. لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کو دوبارہ بگاڑنے میں انتظامیہ کے ذمہ دار افسران پھر اپنے خوب سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں, یا اس خوب سے باطنی کا استعمال کر رہے ہیں. آج وہ رویہ بدل گیا, اب زبان پہ تبرع نہیں, اب دیواروں پہ تبرع آ رہا ہے. آمن پور سیال میں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کا نام لکھ کر کھلے اور واضح لفظوں میں لعنت کا لفظ لکھا گیا ہے. پوری توجہ سے میری گفتگو سن لیں پہلے, میری گفتگو سن لیں پہلے. ہم نے وہاں کے انجمن سپاہ صحابہ کے نوجوانوں نے اس دیوار کا فوٹو لیے, فوٹو لے کے اس کو پیش کیے, لیکن تاحال اس کیس میں بھی معاہدے کے باوجود پرچے کا اندراج نہیں کیا گیا اور حلف اور قسم پہ ترخایا جا رہا ہے. جس شخص نے ابوبکر, عمر اور عثمان کے نام لکھ کر ساتھ لعنت لکھی ہو, میں اس کی قسم یا اس کی حلف کا کیسے اعتبار کر لوں؟ کون سی وہ بنیادی چیز اس میں باقی ہے جو اس کے حلف کا یقین دلائے, اور کس وجہ سے اس کی قسم کا اعتبار کر لیا جائے؟ لیکن ضلع انتظامیہ بجائے اس کے بر وقت کارروائی کرے, ملزم گرفتار کرے اور معاہدے کی پابندی کرے, وہ ٹرخالو جی سے کام لیتی چلی جا رہی ہے. دوسرا واقعہ واسو آستانہ کا, سکون کے حال میں دیواروں پر حضرت ابوبکر عمر عثمان کا نام لکھ کر اس کے آگے ایک لفظ ایسا لکھا ہے جس لفظ کو میری غیرت ایمانی مجھے زبان پہ نہیں لانے دیتی، جس لفظ کو میں اس لیے بھی زبان پہ نہیں لا سکتا کہ میری آواز گھروں میں خواتین تک جا رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کون سا لفظ ہے۔ اس کے لیے بھی دو آدمیوں کے نام پیش کیے گئے کہ ان دو آدمیوں کو ہم مجرم تصور کرتے ہیں، انہیں پکڑا جائے، ان پہ معاہدے کے مطابق پرچہ درج کیا جائے تاکہ حالات کل زیادہ سنگین اور خطرناک نہ ہوں۔ لیکن تاحال اس میں بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ ظلم در ظلم یہ کہ دو سنی بچوں کو پکڑ کے الٹا تھانے میں بٹھا لیا، اور جب مقامی طور پہ اہل سنت نے احتجاج کیا کہ یہ کیا ظلم ہے، مذہب ہمارے کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف، ہمارے رہنماؤں کے خلاف بکواس بھی لکھی جائے اور پھر نوجوان بھی بچے بھی ہمارے گرفتار کر کے تھانے میں بٹھا لیے جائیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ اس احتجاج پر ان بچوں کو رہا کیا گیا، انہیں چھوڑا گیا۔ آپ خود سوچیں کہ کیا یہ انتظامیہ جو اس ڈگر پہ چل رہی ہے، کیا یہ آنے والے حالات کو پرسکون رکھنے کا پروگرام ہے یا آنے والے ماحول کو تباہ و برباد کرنے کا پروگرام ہے؟ آپ بتلائیں۔
ضلع انتظامیہ،
اس انتظامیہ کو آپ جتنا مرد آباد کہیں اتنا کم ہے۔
ضلع انتظامیہ،
اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ حالات جو کیوں ہیں، یک طرفہ ٹریفک کیوں ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جس کو میں ایک طویل عرصہ سے سینے میں جگہ دیے آ رہا ہوں، اور ان افسران کی کاروائی، ان افسران کا کیریئر، ان کا کلسٹر، ان کی رنگینیوں کو میں نے تشتبان نہ کیا کہ شاید ان کو آج نہیں کل کرا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ طبقہ، یہ عنصر اپنی غلط کاری کی وجہ سے اہل سنت کے خلاف یک طرفہ ٹریفک کے لگا پر لگا ہوا ہے۔ اگر ضلع انتظامیہ نے روش نہ بدلی، ضلع انتظامیہ نے لہجہ نہ بدلا، ضلع انتظامیہ نے اپنے قلم کا رخ نہ بدلا، تو اب ہمارا رخ انتظامیہ کے دفاتر کی طرف ہوگا، کسی اور کی طرف نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں حالات کی تباہی کا باعث انتظامیہ کے ذمہ دار افسران بن رہے ہیں، اگر وہ بر وقت کنٹرول کریں حالات یوں نہ بگڑیں، یہ خطرناک صورتحال پیدا نہ ہو۔ بستی عباس پورے کا وہ جلوس جس پہ 5 سال یا 6 سال مسلسل محنت کر کے ہم گزشتہ سال اس کا حل نکالنے میں کامیاب ہوئے، تحریر ہوا معاہدہ، شیعہ سنی ہر دو فریق نے اس پہ دستخط کیے، معاہدہ یہ تھا کہ آئندہ سال یہ جلوس جو بستی عباس پورہ سے نکلتا ہے یہ علوم شریعہ کے سامنے سے قطعاً نہیں گزرے گا، متبادل راستہ 10 رکنی کمیٹی دے گی جس میں 5 رکن شیعہ ہوں گے، 5 رکن سنی ہوں گے، اور ان کے چیئرمین ADCG ہوں گے۔ متبادل راستہ جو تلاش کریں گے اس راستے پر سنی آبادی کم سے کم ہوگی. اس پہ شیعہ حضرات بولے کہ اگر دوسرا راستہ نہ ملا تو ہم پھر یہی سے آئیں گے. یہ لکھا جائے جس کی اس وقت میں نے شدت سے مخالفت کی کہ علوم شریعہ کا کیس اسی سال ختم ہونا چاہیے. ہر سال کی یہ بکبک ہم سے نہیں ہو سکتی, اس کو ختم کرو. دوسرا راستہ آپ کو لازمن تلاش کرنا ہوگا اور اس راستہ سے جلوس کو گزارنا ہوگا. چنانچہ میری اس مخالفت کو مان لیا گیا اور یہ لفظ وہاں تحریر نہیں ہوا کہ اگر راستہ نہ ملا تو جلوس پھر علوم شریعہ کے سامنے سے آئے گا. یہ الفاظ معاہدہ میں نہیں آئے. علوم شریعہ کے سامنے سے نکلنے والے جلوس کا گویا اس راستہ سے تو ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا اور اس کو تحریر کر کے دے دیا گیا. رہی متبادل راستے کی بات, دوران سال کئی میٹنگیں ہوئیں, مختلف میٹنگوں میں مختلف افراد نے شرکت کی, کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی ایک نمائندہ شیعوں کا ایک سنیوں کا. یہ کیفیت ان میٹنگوں کی رہی. ان میٹنگوں میں ایک راستہ شیعہ حضرات نے پیش کیا, ایک راستہ میں نے پیش کیا. معاہدے کے مطابق راستہ وہ بتلانا تھا جس پہ سنی آبادی کم سے کم ہو. میں وہ راستہ دے چکا ہوں جس پہ سنی آبادی کم ہے. شیعہ حضرات متبادل وہ راستہ پیش نہیں کر سکے جس پہ سنی آبادی کم ہو. اس لحاظ سے جرم ہمارا نہیں بنتا. ہم نے جو راستہ دیا ہے وہ قابل عمل بھی ہے, سنی آبادی اس پہ کم بھی ہے, معاہدے کے الفاظ کے مطابق بھی ہے. چاہیے تھا اگر وہ راستہ انتظامیہ کو یا شیعہ حضرات کو قبول نہ ہوتا تو وہ متبادل دوسرا راستہ دیتے جس راستے پہ سنی آبادی کم سے کم ہوتی اور اس راستے پہ کوئی خطرہ اور لڑائی جھگڑے کا خدشہ نہ ہوتا. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جو راستہ میں پیش کر رہا ہوں اس راستے پر امن کی ضمانت نہیں لوں گا, اور جو راستہ متبادل آپ پیش کریں گے جس پہ سنی آبادی کم ہو اس راستے پر امن کی ضمانت آپ لوگوں کو لینا ہوگی. پورے سال میں وہ لوگ متبادل راستہ پیش نہ کر سکے اور نہ انتظامیہ نے کوئی شدت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. اور اب میری شنید یہ کہ انتظامیہ کے وہی افسران جو حالات کا بگاڑ چاہتے ہیں سنوار نہیں چاہتے, ان کو صحیح لین پہ لانے کا پروگرام نہیں رکھتے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 10 رکنی کمیٹی کی ذمہ داری تھی, وہ راستہ دیتے, اگر انہوں نے نہیں دیا تو پھر ہم تو اسی راستہ سے گزاریں گے. اگر ان 10 آدمیوں کی ذمہ داری تھی کہ متبادل راستہ دی تو ان میں یہ واضح کر چکا ہوں, ہم نے راستہ دیا, قابل عمل راستہ دیا, معاہدے کے مطابق راستہ دیا. اگر راستہ نہیں دیا تو شیعہ حضرات نے نہیں دیا. حل نہیں نکال سکے ہو تو تم نہیں نکال سکے ہو. اب یہ غلط ہے کہ جلوس علوم شریعہ کے سامنے سے آئے گا. اللہ گواہ ہے اس سال جلوس علوم شریعہ کے راستہ سے نہیں جائے گا. آل و سنت پر ضلعی انتظامیہ ظلم کے قلم بند کر دے. اگر انتظامیہ نے یہ ظلم کی کارروائی بند نہ کی ہم ان کے قلم توڑ دیں گے اور طاقت سے توڑیں گے. نہیں ٹوٹیں گے قلم اونچی آواز سے, قلم ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ ظلم و جور کی کارروائی یک طرفہ کیوں ہے؟ علوم شریعہ کے جلوس کا فیصلہ ہو چکا ہے. دنیا کی کوئی طاقت, ماں کا کوئی بیٹا اور ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا کوئی حلالی بچہ اب جرت نہیں رکھتا کہ اس مدرسہ کے سامنے سے جلوس گزار سکے. حد ہوتی ہے صبر کی، حد ہوتی ہے گول میز کانفرنس کی، حد ہوتی ہے ٹیبل کی گفتگو کی، حد ہوتی ہے معاہدات کی. اگر تم معاہدوں کی پابندی نہیں کرو گے ہم بھی نہیں کریں گے. ہم تمہارے کانے نہیں ہیں، ہماری راتیں کسی دوشیزہ سے نہیں گزرتی ہیں، ہم نے کسی ریسٹ ہاؤس کو پلیت نہیں کیا ہے کہ ہم ڈریں یا جھجکے. ہم جو بات کہیں گے صاف ہوگی، ستھری ہوگی. معاہدہ کرو گے پابندی کر دکھائیں گے، لیکن فریق ثانی کو بھی پابندی کرنا ہوگی اور انتظامیہ کو اس معاہدے کے مطابق عمل کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ اونچی آواز سے عمل کرنا ہوگا نا. اگر عمل نہ کرائے تو حالات کے بگاڑ کی ذمہ داری کس پہ جائے گی؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے، انتظامیہ پہ جائے گی یا نہیں جائے گی؟ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. مزید کہنا چاہتا ہوں، موقف میرا یہ ہے کہ ضلع کے حالات کو انتظامیہ بگاڑ رہی ہے. اس پر مزید دلائل کے لیے عرض کرتا ہوں، ہم جیل میں تھے، اس دوران بریلوی مکتب فکر نے ہمارے خلاف وہ زبان استعمال کرنا شروع کی کہ جو زبان قطعاً کسی شریف کی زبان نہیں ہو سکتی، استعمال کی. جبکہ ہماری ٹکر، ہماری لڑائی یا ہمارا مقابلہ بریلوی حضرات سے نہیں تھا، ہماری لڑائی تھی ٹکر ہر شریف انسان اس حقیقت کو جانتا، مانتا اور سمجھتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ مخالفت نہ ہو تو بلا وجہ اس کیس میں ملوث ہونا یہ حماقت کی واضح دلیل ہوا کرتی ہے. چاہیے یہ تھا کہ ہماری شیعہ کے ساتھ لڑائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت کے لیے تھی، ابو بکر عمر کی عزت کے لیے تھی. چاہیے تھا یہ طبقہ ہمارا ساتھ دیتا، نہیں دیا. کم از کم زبان خاموش کر لیتے، زبان روک لیتے. زبان نہیں روک سکے، اگر کوئی بات کہنا ہی تھی، اختلاف کرنا ہی تھا تو بہترین لب و لہجے میں کرتے کہ ہمارا مقابلہ اور لڑائی ان سے نہ تھی. لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، پورا شہر گواہ ہے. اور میں آج آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، کیس 302 کا ہم پہ تھا، مدعی شیعہ تھے. میری نظر سے شیعوں کا کوئی اخباری بیان نہیں گزرا جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہو انہیں سزائے موت دی جائے. میری نظر میں اتنی شدت ان کی جانب سے نہیں آئی جتنی کہ بریلوی حضرات نے کی. انہوں نے قراردادیں پاس کی سزائے موت دی جائے، انہوں نے گالیاں دی یہ تقریب کار ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ان کی کلاشن کوفیں ضبط کی جائیں، ان کی 7 MM ضبط کی جائے، ان سے اسلحہ ضبط کیا جائے. یہ مطالبے اس سائڈ سے اٹھتے رہے. میں نے رہائی کے بعد اس کا نوٹس اس لیے نہ لیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بریلویت کی زبان نہیں بول رہی، یہ زبان اصل میں تو دوسرے فریق کی ہے اور اس نے چالاکی کے ساتھ چند آدمیوں کو خرید کے اپنے لیے استعمال کر لیے. تو میں کسی ایک دو آدمیوں کی وجہ سے پورے بریلوی مکتب فکر سے ٹکر کیوں لوں؟ میں اس پورے فرقے کے خلاف آواز کیوں اٹھاؤں؟ میں پورے فرقے کو رگیدنے کا پروگرام کیوں بناؤں؟ ہر ایک طبقے میں کالی بھیڑیں ہوا کرتی ہیں، ہر طبقے میں بکاؤ مال ہوا کرتا ہے، ہر طبقے میں غلط کار افراد ہوا کرتے ہیں. میں نے یہ سوچ کر زبان روک لی کہ چند آدمیوں کو خرید کے ہمارے خلاف لگایا گئے کہ جو مطالبہ فریق ثانی ہمارا مخالف اپنی زبان سے پیش نہیں کر سکتا تھا، وہی مطالبہ اس نے سنیت کا لیبل اوڑھنے والے انسان کی زبان سے کہلوایا، اس کی زبان سے نکلوایا. ہم نے رہائی کے بعد بھی اس کا کوئی نوٹس تقریر کی صورت میں یا تحریر کی صورت میں نہیں لیا، بلکہ انتظامیہ کے ایک ذمہ دار افسر کو میں نے آگاہ کیا کہ ہماری زبان دیکھیے، ہمارا لب و لہجہ دیکھیے اور دوسرے فریق کا لہجہ دیکھیے، وہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے. ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں، محض آرائی نہیں، ہم نے ان کے مد مقابل سٹیج نہیں لگایا، لیکن وہ غلیظ زبان استعمال کر رہی، تبرہ کر رہی، حالات کو بگاڑ رہی، اور دیوبندی بریلوی فضا پیدا کر رہی، جس دیوبندی بریلوی فضا کا نتیجہ تن جو فائدہ پہنچے گا وہ پھر فائدہ سنیت کو نہیں، سنی دشمن افراد کو پہنچ جائے گا، جن کو پتا چل گیا تھا کہ سنی ایک سین لے کے بیٹھا ہے، جن کو پتا چل گیا تھا سنیت بیرار ہو گئی ہے، جن کو پتا چل گیا تھا سنی منظم ہو گئی، اس نظم و ضبط کو برباد کرنے کے لیے، سنی ذہن برباد کرنے کے لیے، اور آنے والے حالات میں مذہبی اور سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے، میں نے کہا کہ یہ دیوبندی بریلوی بحث چھیڑی جا رہی ہے، یہ جنگ چھیڑی جا رہی ہے، اور میں اس جنگ کو شہر کے لیے خطرہ سمجھتا ہوں، میں اس جنگ کو سنیت کے لیے خطرناک سمجھتا ہوں، لہذا آپ کو چاہیے آپ یہ زبان روکیں، ورنہ حالات دوسرے رخ سے خراب ہو جائیں گے، لیکن میرے اس کہنے کے باوجود وہ زبان نہ روکی گئی، ہر رات جلسہ ہمیں گالیے، ہمارے اکابرین کو گالیے، تبرہ، حتیٰ کہ عید کے اجتماع میں ایک پمفلٹ تقسیم کیا گیا کہ دیوبندیت ایک جدید فرقہ ہے، اور اس کتاب میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹھوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، جو علماء اہل سنت کے ستون ہیں اور علماء دیوبند کے روئے رواں ہیں، ان کی جان ہے، ہماری عزت ہے، آبرو ہے، ان کو کافر لکھا گیا اور یہ پمفلٹ عید کے اجتماع میں تقسیم کیا گیا، میں نے پھر انتظامیہ کو وارننگ دی، ان کو مطلع کیا، یہ کیا کر رہے ہو، ایک دوسرے راستہ سے تم جنگ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہو، ایک دوسرے راستہ سے تم شہر کے حالات برباد کرنا چاہتے ہو، لیکن نہ وہ پمفلٹ قبضے میں لیا گیا، نہ اس کے خلاف کارروائی کی گئی، نہ مقدمے درج کیے گئے، اسی طرح یہ کارروائی چلتی رہی، کوئی 16 MPO کا پرچہ کسی مولوی کے خلاف نہ دیا گیا، تاکہ حالات پر سکون ہوں، تاکہ 18 ظالم اور پہ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اس میں ایک دن مسلسل مجھے گالیاں دی گئیں، میرے اکابرین کو گالیاں دی گئیں، گالی دینے والا اپنے آپ کو بریلویت کا نمائندہ کہتا تھا، جبکہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ بریلویوں کا نمائندہ نہیں تھا، وہ کسی اور کی ایجنٹی کر رہا تھا، اس نے گالیاں دی، ہمارے ساتھیوں نے امن کو ہاتھ برقرار رکھا، قانون ہاتھ میں نہیں لیا، اگلے دن تھانے میں اطلاع دی، ان کی زبان روکو، ہمارا مقابلہ ان سے نہیں، ہم بحث ان سے نہیں کرنا چاہتے، ہم سٹیج ان کے مقابل نہیں لگانا چاہتے، انہیں روکا جائے، چنانچہ ان کو تھانے میں بلا کے ان سے تحریر لے لی گئی کہ آپ آج کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، یہ وعدہ وہ تھانے میں کر کے آئے، اور ساتھ ہی لطف کی بات اور مزیدار بات یہ ہے کہ ایک جانب یہ وعدہ وہاں کے تھانے دار نے لیا، اور دوسری جانب جو جلسہ تھا وہ ایک نوجوان مقتول کے اشار ثواب کے لیے تھا، جسے رمضان المبارک میں قتل کیا گیا، جس دن اس کو چاقو لگا وہ مسلک کے لحاظ سے نوجوان بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، اسے چاقو لگا، ہمارے سپاہ صحابہ کے ساتھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسے 18 زاری سے اٹھا کے لائے، رات کا واقعہ تھا، ڈاکٹر کوئی بات نہیں سنتا تھا، حق نواز ان نوجوانوں کے ساتھ گیا، سوئے ہوئے ڈاکٹروں کو اٹھایا، بر وقت بھی امداد پہنچائی، لیکن اس کی زندگی کے دن باقی نہ تھے، وہ بچ نہ سکا، آخر نتیجتاً وہ تو اللہ کو پیارا ہوا، آج اسی کے اشار ثواب کا جلسہ ہو رہا تھا، 18 زاری میں گالیاں حق نواز کو دی جا رہی تھی، گالیاں علماء دیوبند کو دی جا رہی تھی، جس پر اس بچے کے ورثا نے احتجاج کیا، ان نے کہا کہ آپ کہاں سے مولوی آ گئی، جب ہمارا بچہ موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، جب اس وقت حق نواز نے ہمارا ساتھ دیے تو کیا ہم نمک حرام ہیں کہ آج ہم سٹیج لگا کے اس کو گالیاں دلوائیں، خبردار اگر کل آپ نے بھونک مار، یہ ان لوگوں نے کہا، چنانچہ دوسرا دن آیا، معاہدے کے باوجود گالیاں دی گئیں، تبرہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہمارے ایک ساتھی نے کھڑے ہو کے کہا مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ وہ بات کہیں جو سچی ہو اور دین کی بات ہو. اس کے اتنے کہنے پر خطیب یا مولوی یا مقرر یہ کہتا ہے کسی کی ایجنٹی کرتے ہوئے, کہتا ہے پکڑ لو گستاخ رسول ہے. کیا مانا مولوی پہ سوال کرنا گویا توہین رسول بن جاتی ہے. کیا مولوی رسول ہے؟ کیا مولوی پیغمبر ہے؟ کیا مولوی نبی ہے؟ اگر فاروق اعظم سے کھڑے ہو کے سوال کیا جا سکتا ہے, یہ مولوی کس باغ کی موری اور گاجر ہے کہ اس سے پوچھا نہیں جا سکتا.
محبت مسئلہ کے علماء دیوبند, محبت مسئلہ کے علماء دیوبند, اکابرین علماء دیوبند.
کہتا ہے اسے پکڑ لو گستاخ رسول ہے, مارو. چنانچہ سٹینڈ اٹھا کے اس کے سر میں مارا. یہ قدرتی بات ہے کہ اس کو اس انداز میں لگا کہ وہ سیریس نہیں تھا, بچ گیا. اس دوران اس نے جب شور کیا تو سپاہ صحابہ کے نوجوان اپنے ساتھی کی جان بچانے کے لیے, اسے چھڑانے کے لیے پنڈال گئے, اور اکیلے وہ نہیں جو دیوبندی مسلک کے تھے, ان کے ساتھ بریلوی مسلک کے نوجوان جو انجمن غلامان مصطفیٰ کے تھے وہ بھی گئے. انہوں نے اس ساتھی کو چھڑایا. ان کے جانے پر مولوی صاحب امام باڑے میں جا کے پناہ لیتے ہیں, جلسہ درہم برہم ہوتا ہے. یہ شور جب ہو جلسے خود بخود ختم ہو جاتی. مولوی کو خطرہ پڑا, شیخ میرے پیچھے آئے ہیں. وہ امام باڑے میں جا گھسا ہے. اس طرح وہ حالات بگڑے. چنانچہ اس کے بعد انتظامیہ نے پوری جانبداری کے ساتھ اور ایس ایچ او 18 زاری نے ایک ذمہ دار, بد کریکٹر ذمہ دار, غلط کار ذمہ دار, اور اس ذمہ دار جس کی بغل میں ہر وقت شراب رہتی ہے, میں زندہ رہا میں اس کی شراب خوری, اس کی بد کرداری, اس کی غلط کاری کو بھی تشتبام کروں گا, اسے معاف نہیں کروں گا. پھر میں یہ بھی بتلاؤں گا کیونکہ تھانے دار اس کے ڈیرے کا پالتو ہے, اس کے کہنے پہ لگ کر سیاسی رنجشیں پوری کرنے کے لیے 23 نوجوانوں کے خلاف پرچہ درج کر لیا, جس میں 5 نوجوان بریلوی مسلک کے ہیں اور باقی دیوبندی مسلک کے ہیں, گرفتار کر لیے. اس کے بعد بریلوی نوجوانوں کو کہا کہ تمہیں چھڑوا لیتے ہیں, تم ان کے ساتھ کیوں ملتے ہو؟ آج بھی وہ نوجوان گوائیں. انہوں نے کہا کہ مدح اصحاب رسول کے سلسلے میں ہمارا لیڈر, ہمارا قائد حق رواج ہے, تم نہیں ہو. ان کو ملتے کرتے رہے, کبھی کہیں سلو کر لو. کس بنیاد پہ سلو بھائی؟ معافی مانگے دوسرے فریق سے کہ ہم نے غلط کیا؟ کوئی فارمولا لاؤ سلو کا. نہ فارمولا آیا. پھر کبھی تحریر دے دو, ہم آئندہ شرارت نہیں کریں گے. کبھی کچھ کبھی کچھ. ظلم اور بربریت کی انتہا کہ ان نوجوانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. 10 ساتھی تھانہ موچی والا, 8 تھانہ 18 داری. پھر کھانا بند کر دیا, نماز بند کر دی, نہانے کی اجازت نہیں دی, تشدد پہ اتر آئے. انہوں نے کسی کی چھوکری نکالی تھی کہ تم تشدد پہ اتر آئے. بے حیا, بد کردار, گنڈہ انصر, تمہیں شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتا؟ تم ایک وقت بے فکر کو دبانے کے لیے شب و روز اپنے قلم تیز کیے بیٹھے ہو. تمہارے یہ قلم توڑے جائیں گے, تمہارے منہ میں لگام دی جائے گی. نہ چھیڑو ہمیں, ہم ستائے ہوئے ہیں. کوئی حد ہوتی ہے ظلم کی, کوئی انتہا ہوتی ہے بربریت اور بے حیائی کی. جسمانی ریمانڈ اور پھر تقسیم کر کے پھر ان سے بات کر رہے ہیں, سلو کر لو, لکھ کے دے دو, آئندہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن ان نوجوانوں کو میں سلام کرتا ہوں, ان کی ماں کے دودھ کو سلام کرتا ہوں, جنہوں نے رائے برابر لچک پیدا نہیں کی. بریلوی مسلک کے نوجوانوں نے بھی لچک پیدا نہ کی. یہ واقعہ میرے موقف کے لیے زندہ ثبوت ہے کہ چند لوگ کسی اقلیت کے اشارے پہ ناچ کر دیوبندی بریلوی فساد کرانا چاہتے ہیں. بریلوی عوام فساد نہیں چاہتی, بریلوی سنجیدہ طبقہ دیوبندی بریلوی لڑائی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ آپ میرے اس موقف کی تائید کرتی اونچی آواز سے؟ کچھ لوگ بکاؤ، کچھ لوگ کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اور کچھ وہ شرارتی عنصر جنہیں کعبہ میں بھی، جو پوری دنیا کے لیے دارالامن ہے، جنہیں وہاں بھی سزائیں دی گئیں، نہیں سمجھ آئی. نام نہیں لیتا میں کسی خلافت کے کیڑے کا، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بددامن طبقہ جو بیت اللہ میں شرم نہ کرے، جو مسجد نبوی کا حیا نہ کرے، جو گنبد خضرا کا حیا نہ کرے، جہاں بلند آواز سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ہر سال 30,000 آدمی حج کرتے ہیں، دوسرے لوگ گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ جو وہاں قید کاٹ رہا ہے اس کی کوئی بدماشی تو ہے، کوئی برائی تو ہے کہ جسے کعبے میں بھی امن نہیں ملا؟ کوئی وجہ تو ہے نا، کوئی چور تو ہے، معلوم نہیں چرس ہے، معلوم نہیں حفیم ہے، جی معلوم نہیں ہیروئن ہے، معلوم نہیں کوئی اور چکر ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، سوال تو اتنا ہے کہ دیار حبیب میں کوئی قید کیوں ہو؟ دیار حبیب میں کسی کو سزا کیوں ہو؟ وہ خطہ ہے جس خطے کے لیے میرے پیغمبر نے اعلان کیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور آپ کے اس اعلان کو فاروق اعظم نے چار چاند لگائے. فاروقی دور میں یہودیت جزیرہ عرب سے نکل گئی، عیسائیت جزیرہ عرب سے نکل گئی، اور میرے ہی رسول نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں کفر و شرک کو ان کی ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچ چلاؤں، تا قیام قیامت کفر دوبارہ مکے اور مدینہ میں نہیں آئے گا. اور یہ بھی میرے پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ جب پوری دنیا میں کفر ہوگا، اسلام اسی طرح سمٹ کے جیسے سانپ سمٹتا ہوا اپنی بل میں آتا ہے، پوری دنیا سے سمٹ کے مکے اور مدینے میں آ جائے گا. ہر جگہ کفر ہوگا پر مدینہ میں اسلام ہوگا، ہر جگہ کفر ہوگا پر مکہ میں اسلام ہوگا. میرے ہی رسول نے فرمایا تھا کہ دجال آج کے بعد مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جن لوگوں کو وہاں سزائیں دی گئیں وہ کس کیٹیگری کے لوگ تھے؟ کیا حق نواز ان کو منہ لگا کے ان کی پھوت اور شان بنائے؟ میں کسی غلط کار کو منہ نہیں لگانا چاہتا، کسی بد کردار. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جن لوگوں کو وہاں سزائیں دی گئیں وہ کس کیٹیگری کے لوگ تھے؟ کیا حق نواز ان کو منہ لگا کے ان کی پھوت اور شان بنائے؟ میں کسی غلط کار کو منہ نہیں لگانا چاہتا، کسی بد کردار کی اہمیت نہیں بنانا چاہتا. میرا موقف سنیت کو منظم کرنا ہے، میرا موقف سنیت کو جگانا ہے، سنیت کو اس کے حقوق بتلانے ہیں. میں برابر بریلوی مسلک کو بھی کہوں گا کہ سنیت کی بربادی مت کرو، اور برابر دیوبندی اور آل حدیث حضرات سے بھی کہوں گا کہ سنی موقف کو برقرار رکھنے کے لیے تم منظم ہو جاؤ. اور میرا حسن ظن بھی یہی ہے کہ بہت بھاری تعداد میں بریلوی مسلک کے حضرات وہ یقیناً دیوبندی بریلوی بات لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، البتہ چند بکاؤ لوگ ہمارے شہر کو دوبارہ بدعملی کا شکار کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے اس پہ نشاندہی کی، انتظامیہ کو بتلایا ذرا روکو، بند باندھو، حالات نہ بگاڑو، لیکن آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. ہمارے 23 نوجوانوں کے خلاف کارروائی، جن میں سے 18 گرفتار کر لیے. آخر یہ یک طرفہ ٹریفک کیوں ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی حالات کو کون بگاڑ رہا ہے؟ آپ بتلائیں. میں بگاڑ رہا ہوں جی، بر وقت جب اطلاع دی جائے اور کوئی قانونی کارروائی نہ ہو تو حالات کے بگاڑنے کی ذمہ داری انتظامیہ پہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اونچی آواز سے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جو ایس پی جھنگ میں بیٹھے اس نے میرے سامنے کہا ہے کہ میرا دفتر یعنی ایس پی کا دفتر ممبر محراب اور مسجد سے مقدس ہے. میرا سامنے کہا ہے،
ایس پی کا لالچ
پھر میرے سامنے اس نے یہ کہا ہے جو شخص اپنے اس دفتر کو جو رشوت کا اڈا ہے, اس دفتر کو جو قسط بیانی کا اڈا ہے, اس دفتر کو جو رشوت دلالی کا مرکز ہے, اسے مسجد سے مقدس کہتا ہے, وہ کب سوچے گا کہ مسلمان چین کی زندگی گزار سکے. میرا یہ احتجاج جہاں تقریر کی صورت میں آیا ہے, وہاں انٹرویو کی صورت میں بھی عروج میں چھپ چکا ہے, آپ نے پڑھ لیا ہوگا, اور زبانی یہ احتجاج میں ڈی آئی جی سے کر چکا ہوں کہ آپ کا ایس پی یہ ذہنیت رکھتا ہے, لیکن اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی, اور ایسے لوگ جھنگ میں مسلط کر کے گویا وہ جھنگ کو کسی تنور میں جھونکنا چاہتے ہیں, حالات کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں آج پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر ضلع انتظامیہ میں تبدیلی نہ آئی یا ان میں حکام بالا تبدیلی نہ لائے تو نہ محرم پرامن ہو سکتا ہے, نہ آنے والے حالات پرامن ہو سکتے ہیں. تمام تر ذمہ داری میں انتظامیہ پہ ڈالتے ہیں. آج یہ سمر جائیں, حالات آج سمر جائیں گے, سمر جائیں گے یا نہیں سمر جائیں گے. اسی طرح یہ کہنا چاہتا ہوں ڈوب سڑی کے چوک کے جلسہ کے سلسلہ میں, ہمارا جلسہ نہیں ہونے دیا گیا کیوں؟ دفعہ 144 ہے, تو اگر کل کو وہاں مجلس ہوتی ہے اور دفعہ 44 کا رفاس نہیں ہوتا تو کیا میں کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں گا کہ یہ پھر یک طرفہ ٹریفک انتظامیہ چلا کے ایک فریق کو دبانا چاہتی ہے اور دوسروں کو بلا وجہ مسلط کرنا چاہتی ہے. یہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی آواز سے, اگر ہمارا جلسہ چوک پہ نہیں ہے تو کسی اور کا بھی چوک پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو انصاف ہے, یہ تو عدل ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر میرا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ ضلع انتظامیہ اور اس کے ذمہ دار افسران حالات کو بگاڑنے میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کر رہے ہیں. معلوم نہیں انہیں اس کا چسکا کیا ہے, معلوم نہیں ان کی مجبوری کیا ہے. ہاں چند مجبوریاں مجھے ان کی معلوم ہیں جو میں آج سردست پینڈنگ رکھتا ہوں. اگر حالات کا رخ نہ بدلا میں پھر انتظامیہ کے ان افسران کی وہ مجبوریاں بتلاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے اتنے مجبور ہیں کہ یک طرفہ ٹریفک چلا کے آل سنت کو ذلیل کر رہے ہیں, آل سنت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ وقت آنے پر اگر میں ضرورت محسوس کروں گا تو میں بتلاؤں گا. اور یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کے ہر فرد سے کہ تم مت غافل رہو, تمہاری رات, تمہارا دل, تمہارے دفاتر, تمہارا چلن پھرن, ایک ایک قدم حق نواز کی نوٹ بک میں نوٹ ہے. مت مغالطے میں رہو, اور اگر اس کا یقین کرنا ہو تو حاجی اصغر علی صاحب کا ایس پی سے پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بس کریں, کافی ہو گئی تکلیف. ابھی تو ایک حصہ میں نے ذکر کیا ہے. جی میری بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اونچی آواز سے, ہم نہیں چاہتے بد امنی ہو, ہم نہیں چاہتے شہر یمن برباد ہو. ہم نے معاہدے کی پابندی کی ہے یا نہیں کی؟ بلند آواز سے, اونچی آواز سے, معاہدے کی پابندی کی ہے. انسانیت کا ثبوت دیا ہے. دوسرے فریق کو بھی معاہدے کی پابندی کرنا ہوگی, کرنا ہوگی یا نہیں؟ نہیں کریں گے, ہم بھی پابندی نہیں کریں گے. ہمارے پاس تو ایک ہی نشتر ہے, نہیں سمجھے آپ؟ اور وہ نشتر کسی کا رد عمل تھا, نہیں سمجھ آئی؟ وہ عمل بند ہوگا, رد عمل بند ہوگا. وہ عمل بند نہیں ہوگا, رد عمل بند نہیں ہوگا. سمجھے بھی ہیں آپ کچھ یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. بہرحال ہم قتل نہیں چاہتے شہری امن برباد ہو, نہیں چاہتے یہاں فرقے لڑے, نہیں چاہتے یہاں لوگ دست و گریباں ہوں. یہ ہمارا شہر ہے اور ہم اس کو پر امن پر سکون رکھنا چاہتے ہیں. جیو اور جینے دو کے اصول پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن یہ بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم بے غیرت بھی نہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کچھ آپ کے ذہن میں نقشہ آیا؟ بلند آواز سے, بستی عباس پورے کا جلوس ختم ہونا چاہیے اس سال یا نہیں؟ تو چاہتے ہونا چاہیے, ہاتھ کھڑا کریں ذرا پتہ چلے.
نعرہ تکبیر.
یہ نہیں ہو سکتا ایک آدمی اسی جلوس کی نظر ہوا ہے گزشتہ محرم میں بے غیرتی ہوگی کہ اس آدمی کے مرنے کے بعد بھی پھر جلوس وہاں سے نکل جائے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوبارہ وہاں سے نکل جائے تو وہ خون کہاں گیا جو گزشتہ سال ہوا ہے؟ کیا ہر سال آدمی مروائے جائیں؟ یہ عقل مندی ہے. بلند آواز سے انتظامیہ چین سے بیٹھی ہے، جدہ رکنی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. آپ انتظامیہ کہے کے لیے آپ تنخواہیں کس کی لیتے ہیں؟ تمہیں راستہ دیا گئے، اس راستے پہ عمل کرا، یا اس راستے کو دلائل سے مسترد کرو کہ وہ راستہ معاہدے کے مطابق نہیں ہے، مسترد کرو، ہم دوسرا راستہ دیتے ہیں. لیکن اگر وہ راستہ معاہدے کے مطابق صحیح ہے تو اس پہ عمل کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے؟ اونچی آواز سے انتظامیہ کو عمل کرانا چاہیے، اور ان کو کرانا پڑے گا. کیا خیال ہے آپ کو، ان عمل کرانا پڑے گا یا نہیں کرانا پڑے گا؟ اونچی آواز سے. ایک اعلان میں نے جمعے میں کیا تھا، ساتھیوں نے مجھ سے آج پوچھا، اس لیے اس کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ اگر 18 تاریخ کے نوجوان رہا نہ کیے گئے تو 7 محرم کو حق نواز کفن پہن کے احتجاجی جلوس نکالے گا، لیکن آج ان ساتھیوں کو رہا کرنے کے آرڈر کر دیے گئے ہیں. اس لیے 7 محرم کا وہ اعلان سر دست واپس. ٹھیک ہے، شرارت ذہن میں نہیں ہے، لیکن سنی حقوق جب تک زندہ ہوں پامال بھی نہیں ہونے دوں گا، قتل نہیں چاہتے ہم کے فساد. ایک تقریر کا حصہ ختم ہوا، دوسرا حصہ شروع کریں یا کل پہ رکھ دیں؟ جی شروع کریں. اللہ جڑے آخ دن نہ کہ دوسرا حصہ شروع کرنا ہے، ادھر ہاتھ کھڑے کرو کہ پتہ لگے. ایک بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، بہت زیادہ نعرے ساتھی میرے نام کا لگاتے ہیں. میری اس تمام تر محنت اور کوشش کا مقصد اصحاب رسول کے نام کو بلند کرنا ہے، اس لیے بڑی شدت اور سختی کے ساتھ انجمن سپاہ صحابہ کے ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ تم جتنے نعرے بلند کرو صحابہ اکرام کے بلند کرو.
شان صحابہ، شان صحابہ، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی، سیادت سیدنا امیر معاویہ، سیادت سیدنا امیر معاویہ.
سامعین محترم، آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ کھڑے کر کے عرض کیا کہ ہم تقریر کا دوسرا حصہ سننا چاہتے ہیں. میں پر امید ہوں کہ آپ اپنے اس عرض کی پابندی کریں گے. ٹھیک ہے، پابندی ہوگی نا؟ لہذا سماعت فرمائیے. آج کی اس تقریب اور اس پروگرام کا مین مقصد سیدنا فاروق اعظم کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. جہاں 10 محرم کو زہرا کے لال نے جان دی ہے اللہ کے راستہ میں، اسی طرح 1 محرم کو اسلام کے مایا ناز ثبوت، اسلام کے قابل فخر فرزند جس پہ دنیا اسلام تا قیام معاشر فخر و ناز کرتی رہے گی، 1 محرم کو اسلام کا یہ بطل جلیل، پیغمبر کی یہ دعا، مراد نبی اپنی جان جان آفری کے حوالہ کرتی ہے. قول کول عمر جسے لسان نبوت سے فاروق اعظم کا لقب ملا، کول عمر جسے پیغمبر نے اسلام کی عزت آبرو اسلام کے غلبے کے لیے رب العالمین کی بارگاہ عالیہ سے بڑے عجز و نیاز آہ و زاری اور التجائیں کر کے مانگا اور ان لفظوں سے نبوت خالق کی بارگاہ میں گویا ہوئی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب دے، محمد رسول اللہ کی یہ التجا، امام الکونین کی یہ استدعا، سرکار طیبہ کی یہ درخواست جہاں سنی کتب میں موجود ہے وہی برابر شیعہ کتب میں بھی موجود ہے، گویا شیعہ سنی ہر دو کا اس مسئلے پہ اتفاق ہے کہ عمر کو رسول نے مانگا ہے، عمر کو رسالت پناہ نے طلب کیا ہے، عمر کو محمد رسول اللہ نے خالق سے التجائیں کر کے لیا ہے، اور کیوں لیا؟ اس لیے کہ اسلام غلبہ پا جائے. اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، عمر دعائے نبی کا ثمرہ بن کے، مراد پیغمبر بن کے، دعائے پیغمبر کا رزلٹ بن کے، مقبولیت دعا کا پھل بن کے پیغمبر کے قدموں میں آئے. چند لمحات نبی کی بارگاہ میں گزارے، ہاتھ پہ بیعت کیے، کلمہ پڑھائے، پھر التجا کر دیے. آقا اجازت ہے کہ اپنے ایمان کا مکہ کے چوک پہ اعلان کروں؟ توجہ رہے ذرا میری طرف، بات کہنا چاہتا ہوں. تاریخ اسلام میں یہ پہلا فرد ہے، تاریخ اسلام میں یہ منفرد ہستی ہے، تاریخ اسلام میں یہ ذات واحدہ ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے مان بعد، کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد نبی سے اجازت طلب کی کہ اپنے ایمان کا مکہ کے چوک پہ اعلان کروں. یہ پہلا جری انسان تھا، یہ پہلا جرأت مند فرد ہے جو اپنی جرأت، دلیری، بہادری، شجاعت کا مکہ کے چوک پہ اظہار کرنا چاہتا ہے. پیغمبری نبوت امتحاناً سوال کرتی ہے. عمر جماعت دیکھیے، مختصر سا گروہ ہے، اس کی موجودگی میں آپ مکہ کے چوک پہ اعلان کریں گے، رد عمل کیا ہوگا؟ نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ حالات کا رخ کیا ہوگا؟ یہ پیغمبر کا امتحانی سوال تھا کہ عمر کس پانی میں ہے، عمر کے پاؤں کتنے مضبوط ہیں. نبوت اس چیز کو معلوم کرنا چاہتی تھی. نبی فرمان کا مقصد یہ تھا کہ عمر کیا شے ہے، معلوم کرنا چاہتے تھے اور عین الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے. چنانچہ پیغمبر کے سوال کے جواب میں ابن خطاب کہتا ہے، پیغمبر کے سوال کے جواب میں فاتح قیصر کہتا ہے، پیغمبر کے سوال کے جواب میں کسرا کا فاتح کہتا ہے، ایران کا فاتح کہتا ہے، کسرا کا اور کسرا کو زیر و زبر کرنے والا کہتا ہے، پیغمبر کے جواب میں نیز سے پانی لینے والا کہتا ہے، پیغمبر کے جواب میں دجلہ سے راستے لینے والا کہتا ہے، پیغمبر کے جواب میں سترت اسلامی کو وسعت دینے والا کہتا ہے، پیغمبر کے جواب میں پردے کی رائے دینے والا جس رائے کے مطابق وہی آئی وہ کہتا ہے، اور وہ ذات پیغمبر کے سوال کا جواب دے رہی ہے جس کی رائے کے مطابق بدر کے قیدیوں کے لیے حکم آیا، وہ جواب دیتا ہے جس کی رائے کے مطابق منافقین کے جنازے کا مسئلہ آیا، وہ پیغمبر کے سامنے بول رہا ہے، وہ جواب دیتا ہے سوال کا جسے نبوت نے فاروق اعظم کہا، وہ جواب دیتا ہے جو رات کو آٹے کی بوریاں پشت پہ اٹھائے رعایت کے دروازوں پہ پھرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے جو علم کا پتلا تھا، عدل کا پتلا تھا، انصاف کا پتلا تھا، اور یوں کہہ دیجئے عدل و انصاف جس کے گھر کی لونڈی تھی.
مراد مصطفی سیدنا فاروق اعظم
زندہ باد،
نگر نگر
وہ جواب میں کہتے ہیں آقا میں نے آپ کے ساتھیوں سے سنا ہے کہ آپ دعائیں کیا کرتے تھے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب دے، اگر واقعی آپ نے یہ التجا کی ہے تو میں آج آ گیا ہوں، اگر میرے آنے سے کوئی انوکھا واقعہ پیش نہ آئے پھر میرے آنے کا فائدہ کیا ہو؟ کیا عظیم جواب تھا، پیغمبر یہی پوچھنا چاہتے تھے، مسکرا کے اجازت فرمائی۔ خطاب کا بیٹا آج پہلے دن مکہ کے چوک پہ آئے، بکھرے ہوئے شیر کی طرح گرجتا ہے، تنہا ہے، کوئی پارٹی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، تنہا گرجتا ہے اور کہتا کیا ہے، ابھی جال جینے یا مر گئے ہیں؟ ہائے ہائے، او ابھی جال، او ابھی لوگ، زندہ ہو یا مر گئے ہو، اگر زندہ ہو تو تمہاری اطلاع کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ خطاب کا بیٹا محمد کو رسول مان چکا ہے، تمہاری اطلاع کے لیے کہتا ہوں خطاب کا بیٹا محمد کا نوکر غلام بن چکا ہے، اور ساتھ ہی تمہیں کہہ چلا ہوں کہ بیت اللہ ہمارا ہے، کل ہم نماز بیت اللہ میں ادا کریں گے، تم میں جرت ہے، طاقت ہے، جذبے، جوش ہے، حمیت ہے، آؤ عمر کا راستہ روک لو، کل دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بیت اللہ سے نہیں روک سکے گی۔ اعلان کر کے واپس آئے، آقا نے سوال کیا، عمر ایمان کا اعلان کر رہے ہو؟ فاروق اعظم جواب میں کہتے ہیں آقا اکیلے اپنے ایمان کا اعلان نہیں، یہ بھی اعلان کر آیا ہوں کہ کل نماز بیت اللہ میں پڑھنی ہے۔ سنی بچے توجہ کر، ذہنی تمام تر توانائی میری طرف مبذول کر، تاریخ متفق ہے کہ خاتم الانبیاء دار ارکم میں نماز پڑھتے تھے، مشرکین عرب آپ کو بیت اللہ میں نماز ادا نہیں کرنے دیتے تھے، اور پھر تاریخ اس پہ بھی متفق ہے کہ قبل از ہجرت محمد رسول اللہ نے بیت اللہ میں نماز ادا کی ہے۔ میں تاریخی سوال سنی نوجوان کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا دن ہے جس دن میرے اور آپ کے رسول نے، میرے اور آپ کے آقا نے، میرے اور آپ کے مرشد نے، میرے اور آپ کے قائد نے، کائنات کے آخری رسول نے، امام الرسل نے، امام الانبیاء نے، امام الکونین نے، فخر دو عالم نے، سراپا شفقت و رحمت نے جس دن پہلی نماز بیت اللہ میں ادا کی ہے وہ کون سا دن تھا؟ اس دن آپ کا ساتھی کون تھا؟ اس سے پہلے نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ آج نماز پڑھنے کیوں آئے ہی؟ تاریخی چیلنج کرتا ہوں، سوائے عمر کے اعلان کے کوئی اور وجہ بتلا دے کہ اس وجہ سے نبی آج دار ارکم چھوڑ کے بیت اللہ میں آئے ہیں، میں تیرے ہاتھ اور قدم چوم لوں گا۔ اگر عمر کے سوا کوئی آدمی نہیں ملتا تو پھر مان لینا چاہیے یہ پہلا احسان ہے عمر کا اسلام پر، یہ پہلا احسان ہے عمر کا مسلمانوں پر، یہ پہلا احسان ہے عمر کا ملت اسلامیہ پر کہ آپ کا اور میرا رسول دار ارکم میں سجدہ کرتا تھا۔ خطاب کا بیٹا کہتے آقا بیت اللہ آپ کے لیے، بیت اللہ مسلمانوں کے لیے، سجدہ دار ارکم میں کیوں؟ نبوت کہتی ہے عمر تیری قوم سجدہ کرنے دے گی۔ خطاب کا پتر کہتے ہیں، خطاب کا بیٹا کہتے اگر اس سر نے عمر کے تن سے وابستہ رہنا ہے تو سجدہ بیت اللہ میں کرے گا یا کٹ جائے گا، نہیں ہو سکتا عمر زندہ ہو نماز دار ارکم میں پڑھی جائے۔
مراد مصطفیٰ سید را فاروق اعظم
زندہ باد،
کل چمن نگر نگر
عمر 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 عمر۔
تاریخی واقعہ ہے، انسانیت کی بنیاد پر انصاف کی اپیل کرتا ہوں، دو منٹ کے لیے عقیدہ اور مذہب پاس رکھ کے بتلاؤ عمر کے سوا کوئی ہے اس دھرتی پہ جس نے پہلی نماز خاتم الانبیاء کو بیت اللہ میں پڑھائی ہو؟ اونچی آواز سے؟ سارے نہیں بول رہے، بلند آواز سے بولیے. ہے کوئی عمر کے سوا کل بیت اللہ جس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کا؟ اور کون سی مسجد نبی ساتھ ہی کہہ دوں جس کی آقا نے بنیاد رکھی، عمر نے اینٹیں اٹھائیں، عثمان نے زمین دی، اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کا ثواب. بدبختی تو اس انسان کی ہے کہ جو 50,000 کا ثواب بھی چھوڑے، 1,00,000 کا ثواب بھی چھوڑے، اور یہ کہہ کر چھوڑے کہ بیت اللہ کا امام بھی کافر ہے، مسجد نبی کا امام بھی کافر ہے، ان کے پیچھے نمازیں چھوڑ کے لیٹرین کی پناہ لیتا پھر رہا ہو دیائے حبیب میں، وہ بدبخت ہے، وہ قرینہ ہے، نبی کا گستاخ اور دشمن ہے. ہم تو نبی کے شہر میں پھرنے والے کتوں کی بھی دے راہ کو چومنا چاہتے ہیں.
آج کے رسول حضرت مولانا حق نواز، آج کے رسول حضرت مولانا حق نواز.
آپ کا کیا خیال ہے، نبی کی مسجد کا امام کافر ہے؟ اونچی آواز سے. آپ کا کیا خیال ہے، بیت اللہ کا امام کافر ہے؟ بلند آواز سے سارے. کیا ہر سال ہزاروں آدمی، 25-30 لاکھ افراد یہ کافروں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ کافروں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بلند آواز سے، اونچی آواز سے. او عاشق رسول کا تو طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، عاشق کا ذرا اندازہ لگا، رومال آتے مدینہ طیبہ سے. نہیں سمجھ آئی، رومال کہاں سے آیا؟ مدینہ طیبہ سے. چوم کے آنکھوں پہ لگا لیا، سائل سوال کرتے رشید احمد گنگوہی یہ رومال تو لندن بنتا ہے، بکتا مدینہ میں ہے. گنگوہی جواب میں کہتے یار کے شہر کی ہوا تو لگ گئی ہے.
آستانہ رسول اللہ دیوبند زندہ باد، آستانہ رسول اللہ دیوبند
زندہ باد.
یہ اس کا رسالت ہے، پیغمبر کے ساتھ محبت ہے. جس کو محبت ہوتی ہے وہ مدینے کے کپڑے سے پیار کرتا ہے، جس کو محبت ہوتی ہے مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں بھی گلی میں نہیں ڈالتا. ہائے ہائے، نہیں سمجھ آئی. یعنی ایک عاشق تو وہ ہے جو گٹھلی کو پیار کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کعبے کے امام کو کافر کہہ رہا ہے. تمہاری مت ماری گئی ہے، تم دشمن اور عاشق میں تمیز نہیں کر سکتے؟ تمہیں اتنا کھلا فرق نظر نہیں آتا؟ تم اس بین فرق کو بھی محسوس نہیں کر سکتے ہو؟ خوف خدا کرو، قبر آخرت کا خیال کرو. سامعین محترم، سب سے پہلا دن وہ دن تھا جب فاروق اعظم نے رسالت مآب کو بیت اللہ میں نماز پڑھوائی. عمر کا احسان ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے. بات ختم کرنا چاہتا ہوں. کون عمر جس عمر کے خط پہ نیل نے پانی چھوڑا؟ کون عمر جس عمر کی رائے کے مطابق پردے کی آیت آئی؟ کون عمر جس عمر کی رائے کے مطابق بدر کے قیدیوں کا فیصلہ ہوا؟ کون عمر جس کی رائے کے مطابق ابن عمر کے جنازے کا فیصلہ خالق نے آسمان سے اتارا؟ اور کون عمر جس کو نبوت دامن پھیلا کے مانگتی رہی؟ اور کون عمر جس کو پیغمبر کروٹ کروٹ تڑپ کے مانگتا رہا؟ اور کون عمر جس کو نبی نے تہجد میں مانگا؟ کون عمر جس کو پیغمبر نے دن میں مانگا؟ کون عمر جس کو نبی نے رات میں مانگا؟ اور کون عمر جس کو پیغمبر نے طواف کرتے مانگا؟ کون عمر جس کو نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا؟ اور کون عمر جس کو فاروق اعظم کہا؟ اور کون عمر جسے کہا کہ تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے؟ کون عمر وہ عمر، وہ مقدس انسان، وہ مطہر انسان، وہ منزہ انسان جس نے کیسرا و کسرا جیسی دو سپر سلطنتوں کو لوہے کے چنے چبائے، یکم محرم کو یہ بطل جلیل اس دنیا سے اٹھا ہے، یکم محرم کو اس مقدس انسان کی وفات ہوئی ہے. آپ کا شوق، آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کے دل چاہتا تھا کہ میں ساری رات سیرت فاروقی کو بیان کروں، لیکن میں بہرحال آپ کا ایک ادنا سا خادم، کارکن اور اداکار ہوں. یہ اب تیسری تقریر ہے مجھے آپ کے سامنے کرتے ہوئے آج کے دن میں، گرمی کی شدت میں، سفر کی صعوبتیں ساتھ اور ساتھ ہی بیداری ساتھ، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ مزید اس سلسلے میں تفصیلات جمعے کے اجتماع میں احرار پارک کے سالانہ جلسے میں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مسئلہ بھی احرار پارک کے جلسے میں، احرار پارک کا جلسہ 8-9 محرم کو حسب سابق شروع ہو رہا ہے، جوک در جوک آپ لوگوں کو تشریف لانا ہوگا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ